سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيد الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ثم الصلاة والسلام على اخيه ووزيره ابن امه ووارث علمه علم الاولين والاخرين علي ابن ابي طالب. اسد الله الغالب مطلوب كل طالب، ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء وعلى ابنهما السيد الحسن والحسين وعلى اولاد الحسين سيما بقية الله في الارضين، امام زمان نحاز روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، ثم الصلاة والسلام على شیعتهم و محبیهم و موالیهم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مجهدهم دون الحسين بر محمد وعلى محمد صلوات. خدا کی اس توفیق پر ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے زندگی میں دوبارہ یہ مہلت ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم ذکر حسین کی یہ مجالس اور محافل منعقد کر سکیں، اس لیے کہ اسلام کی بقا، دین کی بقا، توحید کی بقا اور شریعت کی بقا وابستہ ہے ذکر حسین سے. اگر یہ سید الشہداء کی قربانی نہ ہوتی اور سید الشہداء کی قربانی کے بعد اگر یہ پیغام کربلا نہ ہوتا تو دنیا اس وقت مکمل طور پہ یزیدیت کے چنگال میں ہوتی، یزیدیت کے خلاف بنیاد مرسوس بننے کا نام حسینیت ہے. اور سید الشہداء کے ذکر اور محافل کے طفیل ہمیں وہ علم و معرفت ملتی ہے جو کسی اور دروازے پر ممکن ہے ہی نہیں. انشاءاللہ ان تین مجالس میں جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو نبی کی ایک حدیث کو موضوع گفتگو بنا کر، ایک نوجوان آتا ہے نبی کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ شاید ہم میں سے بہت سی کی زندگی میں اس طرح کے حالات آتے ہوں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جو مصائب ہیں، جو آلام ہیں، جو مشکلات ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، تو انسان تھک ہار کہتا ہے خدایا آپ مجھے موت دے دے. تو یہ نوجوان بھی شاید کسی ایسی مشکل اور مصیبت میں گرفتار تھا کہ جس مصیبت سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا. اب اللہ کے نبی کے پاس آیا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ سوال اس نے اپنے بارے میں کیا ہے، لیکن یقیناً جو سوال کا پیرایا ہے، جو انداز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان جس کے ذہن میں یہ سوال آئے، یہ خواہش ہے کہ میں موت کی تمنا کروں، تو کیا شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس طرح کی تمنا کرنا جائز یا جائز نہیں ہے؟ یعنی حالات جیسے بھی ہوں، سختیاں جتنی بھی ہوں، مشکلات اور آلام اور مصائب جتنے بھی ہوں، کیا ایک مسلمان کو شریعت کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اٹل ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو ناقابل انکار ہے. اس بات کا جواب کہ اگر تم موت کی تمنا کر سکتے ہو، موت کی خواہش کر سکتے ہو، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے فرمایا وَالْأَمْرُ لَابُدَّ مِنْ، کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں، جس سے فرار ممکن ہی نہیں. لہذا تم موت کی خواہش کرو یا نہ کرو، موت کی تمنا کرو یا نہ کرو، دوسرے الفاظ میں موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس نے آنا ہی آنا ہے. اب جب موت آتی ہے تو موت کی کیفیات مختلف ہیں. جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا جب کسی پر موت آتی ہے یا کسی کا سامنا عزرائیل سے ہوتا ہے تو اس انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس پر کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ اور یہ وہ حقائق ہے کہ جو انسان اپنے تجربے، اپنے علم اور اپنے نالج کی بنا پر کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کائنات کے اندر، کچھ ایسے انکشافات ہیں، کچھ ایسی ریالٹیز ہیں، کچھ ایسے حقائق ہیں کہ انسان اپنے تجربے، اپنے علم اور سائنس کی بنیاد پر جن تک انسان پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کائنات کے اندر کچھ ایسے ازل اور اٹل حقائق ہیں، انسان جتنا مرضی اپنے تجربات کے گھوڑے دوڑا لے، ان حقائق تک، ان امور تک رسائی انسان کی ممکن ہے ہی نہیں. ان میں سے ایک موت کی کیفیت. انسان کے تجربے میں اور تجربے کے دامن میں آنے والی چیز ہے ہی نہیں. اس میں واحد انحصار یا تو وہی پر کیا جا سکتا ہے یا ان ہستیوں پر کیا جا سکتا ہے جو ترجمانے وہی ہیں، جن کو اللہ نے وما ینتقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحی کا اعزاز اور خطاب عطا فرمایا ہے. تو فرمایا والامر موت، والموت امر لا بد منہ، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس انکار ممکن نہیں. تو امام سے پوچھا مولا جب کسی پر موت آتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بعض اوقات موت جو انسان کی زندگی کا سب سے پرسکون لمحہ ہے، یعنی ایسا لمحہ جس لمحے کا انسان نے باقی اپنی پوری زندگی میں کبھی تجربہ کیا ہی نہیں ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی خوشگوار لمحہ اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں ہوگا، موت کی کیفیت یہ ہوگی. دیکھو معصوم نے مثال دی کہ تصور کرے ایک انسان ایک طولانی سفر پہ گیا ہوا ہے، گھر سے دور ہے، صحرا میں ہے، جنگل میں ہے، اور ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر پانی موجود ہی نہیں، اتنا پانی ہے صرف وہ پانی پی سکتا ہے، گرمی بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور پانی بھی اتنی مقدار میں موجود نہیں ہے کہ یہ انسان نہا سکے پانی سے. اب انسان دو ڈھائی مہینے کے سفر پر ہے، جب اس مسافر سے، ٹریولنگ سے واپس آیا ہے تو اس کے گھر والے اس کے لیے بہترین قسم کا باتھ اور ٹب جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اسے بڑا خوشگوار پانی ہے. اب یہ انسان جب اس پانی کے ساتھ نہائے گا یا وہ پانی اس انسان کے جسم پر پڑے گا تو اس کے رگ و پے میں، اس کے جسم میں موجود ایک ایک تھکاوٹ کے احساس کو ختم کر دے گا. یعنی وہ کیا لذت محسوس کرے گا، وہ کیا انجوائمنٹ محسوس کرے گا، اس کا احساس کسی کو نہیں ہے. فرمایا کچھ لوگوں کے لیے موت اس کیفیت کا نام ہے. موت آئی ہے کہ تسکین کی ساعت آئی، سانس ٹوٹی ہے کہ صدیوں کی تھکن ٹوٹی ہے. کس طریقے سے موت آئے کہ انسان کی جسم کی پوری تھکاوٹ ختم ہو جائے. کہا یہ کچھ لوگوں کے لیے موت کی کیفیت ایسی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے موت کی کیفیت بڑی سخت ہے، بڑی اذیتناک ہے، اور خود امام نے مثال دی، صحرا میں کھڑے تھے، امام کے ہاتھ میں ایک رومال ہے جو ریشم کا بنا ہوا ہے، اور عرب میں ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس میں سوائے کانٹوں کے، سوائے نیل کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کنات کہتے ہیں اس کو، چھوٹی سی بیری آپ سمجھ لیجئے، چھوٹا سا کیکر سمجھ لیجئے، کہ جس میں سوائے تیز اور شارپ کانٹوں کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. امام نے اپنے رومال کو اس درخت کے اوپر ڈالا، اور جب پورے کانٹے پیوست ہو گئے اس رومال کے اندر، تو رومال کو کھینچا، کہ اگر اس رومال کے اندر روح موجود ہوتی تو اس رومال کے کیا احساسات ہونے تھے، کس تکلیف، کس اذیت اور کس درد سے اس رومال نے گزرنا تھا. کہ کچھ لوگوں کے لیے موت اسی کیفیت اور اسی احساس کا نام ہے. بس ایک طرف موت انتہائی سکون، انتہائی لذت، انتہائی اطمینان کی کیفیت کا نام ہے، اور دوسری طرف موت اس احساس کا نام ہے جو شاید انسان کی زندگی میں آنے والا سب سے تلخ، سب سے مشکل احساس ہو، سب سے مشکل احساس ہو. چاہے انسان موت کی اس پہلی کیفیت سے گزر رہا ہو، چاہے انسان موت کی دوسری کیفیت سے گزرا ہو، اللہ کے حضور فرماتے ہیں والموت امر لا بد منہ. موت ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے فرار ممکن ہی نہیں، بھاگنا ممکن ہی نہیں. بڑے بڑے انبیاء، انبیاء اولو العزم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے مستکبر، بڑے بڑے تواغیت، بڑے بڑے بادشاہ، جب موت کا سامنا ہوا ہے، جب اسرائیل کا سامنا ہوا ہے، تو ان کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسرائیل کو نو کہہ سکے، انکار کر سکے. بس موت ایک ایسا امر ہے جس میں نہ انسان کا اقتدار، نہ دولت، نہ قدرت، نہ تقویٰ، نہ فسق، کوئی چیز بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں آ سکتی. جب سلمان، جو اللہ کے ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت اور حکمرانی بھی عطا کی ہے، جناب سلمان، ان کے والد گرامی حضرت داؤد، حضرت داؤد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور حضرت سلمان جو ان کے بیٹے ہیں، وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور دونوں کی داستان قرآن نے بیان کی ہے، حضرت داؤد کی بھی اور حضرت سلمان کی بھی. چونکہ حکمران ہے تو سارے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، دربار میں بیٹھتے ہیں، جو بھی مملکت کی امور ان کو چلاتے ہیں، چونکہ زمام اقدار ان کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی ہیں تو کیا کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں. لہذا اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کروایا ہے، بہت بڑا محل، صرف عبادت کے لیے. اور جناب سلمان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دن کو جو بھی آپ کو مجھ سے کام ہے میرے پاس آئیے، میں آپ کی مشکل حل کروں گا، لیکن رات کو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس محل کے اندر آئے. یہ محل میں نے مخصوص کر دی عبادت کے لیے، میں عبادت کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے، سب لوگوں کو، کہ جب جناب سلمان سے ملنا تو ہم دن کو ملیں گے، رات کو جناب سلمان اللہ کی عبادت میں منہمک اور مصروف ہوتے اس محل کے اندر. ایک دن جناب سلمان محل میں تشریف لائے ہیں تو جو وہاں جو کسٹوڈین ہے، جو غلام ہے، جو سرونٹ ہے، وہ رو رہا ہے، تو پوچھتے رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے یا رسول اللہ، آپ کے اقتدار اور آپ کی طاقت کی خبر سب کو ہے، اور سب کو اس بات کی بھی اطلاع ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہ محل جس میں آپ رات کو عبادت کے لیے تشریف لاتے ہیں اس محل کے اندر آئے. اور آپ اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، اس نے اجازت نہیں لی، اور محل کے اندر دروازے بھی سارے بند تھے، پتنی یہ کہاں سے آ گیا ہے. جب سلمان نے اس کو دیکھا ہے تو پوچھتے کہ تم اجازت لے کر کیوں نہیں آئے؟ جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، حکمران بھی ہوں. تو کہا میں وہ ہوں اللہ نے جسے یہ قدرت اور توانائی عطا کی ہے کہ اسے کسی جگہ پر بھی جانے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت ہے ہی نہیں. سن کے جبرا اسرائیل ہے، اسرائیل ہے، یہاں پہ کس لیے آئے؟ ایک ہی کام ہے، ایک ہی میری ڈیوٹی ہے، اللہ نے میری ایک ہی ڈیوٹی مقرر کی ہے اس ڈیوٹی. اور عرب میں ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس میں سوائے کانٹوں کے، سوائے نیل کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کناد کہتے ہیں اس کو. چھوٹی سی بیری آپ سمجھ لیجئے، چھوٹا سا کیکر سمجھ لیجئے، کہ جس میں سوائے تیز اور شارپ کانٹوں کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. امام نے اپنے رومال کو اس درخت کے اوپر ڈالا اور جب پورے کانٹے پیوست ہو گئے اس رومال کے اندر تو رومال کو کھینچا. کہ اگر اس رومال کے اندر روح موجود ہوتی تو اس رومال کے کیا احساسات ہونے تھے، کس تکلیف، کس اذیت اور کس درد سے اس رومال نے گزرنا تھا. کہ کچھ لوگوں کے لیے موت اسی کیفیت اور اسی احساس کا نام ہے. بس ایک طرف موت انتہائی سکون، انتہائی لذت، انتہائی اطمینان کی کیفیت کا نام ہے، اور دوسری طرف موت اس احساس کا نام ہے جو شاید انسان کی زندگی میں آنے والا سب سے تلخ، سب سے مشکل احساس ہو، سب سے مشکل احساس ہو. چاہے انسان موت کی اس پہلی کیفیت سے گزر رہا ہو، چاہے انسان موت کی دوسری کیفیت سے گزر رہا ہو، اللہ کے حضور فرماتے ہیں والموت امر لا بد منہ. موت ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے فرار ممکن ہی نہیں، بھاگنا ممکن ہی نہیں. بڑے بڑے انبیاء، انبیاء اول العظم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے مستکبر، بڑے بڑے تواغیت، بڑے بڑے بادشاہ، جب موت کا سامنا ہوا ہے، جب اسرائیل کا سامنا ہوا ہے، تو ان کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسرائیل کو نو کہہ سکے، انکار کر سکے. بس موت ایک ایسا امر ہے جس میں نہ انسان کا اقتدار، نہ دولت، نہ قدرت، نہ تقویٰ، نہ فسق، کوئی چیز بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں آ سکتی. جب سلمان، جو اللہ کے ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت اور حکمرانی بھی عطا کی ہے، جناب سلمان، ان کے والد گرامی حضرت داؤد، حضرت داؤد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور حضرت سلیمان جو ان کے بیٹے ہیں وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور دونوں کی داستان قرآن نے بیان کی ہے، حضرت داؤد کی بھی اور حضرت سلیمان کی بھی. چونکہ حکمران ہے تو سارے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، دربار میں بیٹھتے ہیں، جو بھی مملکت کی امور ان کو چلاتے ہیں، چونکہ زمام اقدار ان کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی ہیں تو کیا کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم صرف اللہ کے لیے خاص کر دیں. لہذا اپنے شہر سے باہر ایک محل تعمیر کروایا ہے، بہت بڑا محل، صرف عبادت کے لیے. اور جناب سلمان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ دن کو جو بھی آپ کو مجھ سے کام ہے میرے پاس آئیے، میں آپ کی مشکل حل کروں گا، لیکن رات کو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس محل کے اندر آئے. یہ محل میں نے مخصوص کر دی عبادت کے لیے، میں عبادت کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے، سب لوگوں کو، کہ جب جناب سلمان سے ملنا تو ہم دن کو ملیں گے، رات کو جناب سلمان اللہ کی عبادت میں منہمک اور مصروف ہوتے اس محل کے اندر. اے دن جناب سلمان محل میں تشریف لائے ہیں تو جو وہاں جو کسٹوڈین ہے، جو غلام ہے، جو سرونٹ ہے، وہ رو رہا ہے. تو پوچھتے رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے یا رسول اللہ، آپ کے اقتدار اور آپ کی طاقت کی خبر سب کو ہے، اور سب کو اس بات کی بھی اطلاع ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہ محل جس میں آپ رات کو عبادت کے لیے تشریف لاتے اس محل کے اندر آئے. اور آپ اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، اس نے اجازت نہیں لی، اور محل کے اندر دروازے بھی سارے بند تھے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا ہے. جب سلمان نے اس کو دیکھا ہے تو پوچھتے کہ تم اجازت لے کر کیوں نہیں آئے؟ جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، حکمران بھی ہوں. تو کہا میں وہ ہوں اللہ نے جسے یہ قدرت اور توانائی عطا کی ہے کہ اسے کسی جگہ پر بھی جانے کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت ہے ہی نہیں. سن کے جبرائیل، اسرائیل ہے، اسرائیل ہے، یہاں پہ کس لیے آئے؟ ایک ہی کام ہے، ایک ہی میری ڈیوٹی، اللہ نے میری ایک ہی ڈیوٹی مقرر کی ہے. اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں تاکہ میں آ کے آپ کی روح کو قبض کروں، جان نکالوں. نبی ہیں، حکمران ہیں، اقتدار ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ والموت امر لا بد منہ، کہ اسرائیل کو نو کہنا ممکن نہیں ہے، اسرائیل کو نہ میں جواب دینا ممکن نہیں ہے. تو کہتے ٹھیک ہے، میں تیار ہوں آپ کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں حکمران بھی ہوں اور پتنی ہزاروں لوگ مجھ سے وابستہ ہیں، ان کے درمیان فیصلے میں کرتا ہوں، ان کی مشکلات میں حل کرتا ہوں، ان کی تنخواہیں میں دیتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ مجھ سے وابستہ ہیں. اگر آپ نے آنا تھا تو آپ کم از کم کوئی پیغام بھیج دیتے، کوئی میسج بھیج دیتے، کم از کم میں کسی اور کو یہ سارے جاب جو ہے کسی اور کو اسائن کر دیتا کہ لوگ میرے بعد جو ہے وہ اس طرح در بدر نہ پھرتے. تو جناب اسی نے فرمایا کہ میں نے کئی بار آپ کو پیغام دیے تھے. نہیں، مجھے تو کوئی پیغام نہیں ملا آپ کا، یعنی کوئی قاصد نہیں ملا، کوئی پیغام نہیں ملا. تو جناب اسرائیل نے سوال کیا، این ابوک، آپ کے بابا کہاں پہ ہیں؟ جس طرح آپ بادشاہ ہیں وہ بھی تو بادشاہ تھے، جس طرح آپ نبی ہیں وہ بھی نبی تھے، وہ کہاں ہیں اب؟ تو جواب دیا، قد ماتا، میرے والد گرامی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں. تو کہا ان کی موت صرف ان کے لیے موت نہیں تھی، بلکہ ان کی موت آپ کے لیے بھی پیغام تھی کہ آپ نے بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، پیغام تھا آپ کے لیے. اور آپ کہہ رہے مجھے کوئی پیغام نہیں ملا. پھر پوچھا، این اخوک، آپ کے بھائی تھے، آپ کے سارے بھائی کہاں پہ؟ کہا قد ماتوا، سب کے سب مر گئے. کہا ان کی موت آپ کے لیے پیغام تھی. این احباؤک، آپ کے دوست کہاں ہیں؟ جن کے ساتھ روز شب، جن کے ساتھ آپ مصروف رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ تھا، کھانا پینا جن کے ساتھ تھا، وہ کہاں پہ ہیں؟ کہا قد ماتوا کلہم، سب کے سب میرے دوست اس دنیا سے جا چکے ہیں. کہا آپ کے دوستوں کی موت صرف ان کے لیے موت نہیں تھی، بلکہ آپ کے لیے پیغام تھی کہ آپ نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. بس اللہ کے نبی، اس نوجوان کے جواب میں جس نے یہ سوال کیا، کیا مجھے موت کی تمنا کرنے کی اجازت ہے کہ موت کی خواہش کروں مشکلات سے، سختیوں سے تنگ آ کر، تو اس سے پہلے کہ اس کے سوال کا جواب دیں، اسے یہ فرما رہے ہیں کہ والموت امر لا بد منہ، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے فرار ممکن نہیں، بالکل ممکن نہیں. شیخ سعدی رضوان اللہ نے اپنی کتاب میں ایک بڑی داستان، ذرا ان داستان کے پیچھے بھی حقائق ہیں، داستان نقل کیے. کسی معاشرے میں ایک عالم تھے جو طبیب بھی تھے، اور کسی زمانے میں علماء طبیب بھی ہوا کرتے تھے، حکمت بھی پڑھتے تھے. متاسفانہ آ کر ہم سے یہ علم چرا لیا گیا، ورنہ اگر آپ ہمارے علماء کو دیکھیں جو گزشتہ علماء ہیں، تو طب کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے. ابن سینا بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. ابن سینا سب سے پہلے جو میڈیکل سائنس میں کتاب لکھی گئی ہے الشفا کے نام سے، وہ ابن سینا کی تحریر کرتا ہے. ابھی مائکروسکوپ اس کا تصور نہیں آیا تھا، تو جو عراق کے حکمران ہیں وہ بغداد کے اندر اسپتال کہہ لیجئے، شفا خانہ کہہ لیجئے، جہاں پہ وہ مریضوں کو رکھنا چاہ رہے تھے، تو جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے ان سے مشورہ کہ بھائی ہم کس جگہ پر، شہر کے کس حصے میں ہم وہ شفا خانہ بنائیں. کس نے کہا اپنے گھر کے نزدیک بنائیے، کس نے کہا فلاں جگہ پہ بنائیے، لیکن وجہ کسی کو معلوم نہیں کہاں پہ بنانا ہے. تو اس نے کسی نے بتایا کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے طبیب ہیں ابن سینا، جو ہمدان میں رہتے ہیں، آپ انہیں بلائیے. ابن سینا کو ہمدان سے بلایا گیا بغداد میں. جب بغداد میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا اس طریقے سے ہم ایک جگہ بناتے ہیں جہاں پہ ہم صرف مریضوں کو رکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس جگہ پر رکھیں. تو کہا تم نے کچھ جگہ انتخاب، کہتے ہم نے یہ چار جگہ انتخاب کی ہیں. کہا اس طرح کرو کہ چار بکرے لاؤ اور چار بکروں کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کی کھال اتار دیں، ان چاروں بکروں کو ایک ایک بکرے کو اس جگہ پر رکھ دیں جس جگہ پر آپ وہ ہسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو شہر کے چاروں کونوں میں وہ بکرے رکھ دیے گئے. ایک بکرا جہاں پہ گوشت رکھا گیا تھا وہ جلدی خراب ہوا گوشت کا. یہ جگہ مناسب نہیں ہے مریضوں کو ٹھہرانے کے لیے. پھر دوسری پھر تیسری جو سب سے آخر میں جس کا گوشت بہتا کہا یہ جگہ سب سے اچھی. اس وقت میکروب کا تصور نہیں تھا, بیکٹیریا کا تصور نہیں تھا. متاسفانہ آج ہم منحصر قوم مسلمان علمی میدان سے دور ہیں, یا ہمیں جہالت کا تانہ دیا جاتا ہے. جس وقت پورا یورپ رنسان سے پہلے 16ویں ہجری سے پہلے جب مکمل طور پہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, خود کی تاریخ جو خود نے لکھی ہے. ہمیں اپنی تاریخ پر ناز ہونا چاہیے. ناز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس تاریخ کو پڑھنا بھی چاہیے اور دوبارہ ہمیں ریوائول کرنا ہے اپنی اس تاریخ کو. یہ جتنی علمی ایجادات سائنسی ایجادات مسلمانوں کے زمانے میں ہوئی ہیں کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا درس تھا جس میں شیعہ سنی سب علماء نے لکھا ہے کہ 4000 کے نزدیک کم از کم شاگرد موجود ہوتے تھے اس کلاس میں. 4000 تو سب کے سب علم دین تو حاصل نہیں کر رہے تھے نا. علم طب بھی حاصل کر رہے تھے, کیمسٹری کے علم بھی حاصل کر رہے تھے, میتھمیٹکس کے علم بھی حاصل کر رہے تھے, جغرافیہ کے علم بھی حاصل کر رہے تھے. ہاں آج متاسفانہ ہم مسلمان اپنے اسلاف کے اس عمل کو چھوڑ کر, یہ بھی جو کہ موضوع گفتگو نہیں ہے. تو ابن سینا کہتے ہیں کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ عالم جو عالم بھی اور طبیب بھی ہیں اور ان کے پاس ہر مرض کا دوا ہے. مشہور ہے کہ ان کے پاس جو بھی آپ جس طرح کے مریض کو آپ لے کر آئیں وہ یا تو اسے دوا دیتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں, اگر میڈیسن سے ٹھیک نہ ہو تو پھر تعویذ یا دعا دیتے ہیں. لیکن کوئی مریض آج تک ان کے دروازے پر ایسا نہیں آیا جس کو شفا نہ ملی ہو, ہیلنگ نہ ہوئی جس کی. اسی ٹاؤن میں ایک خاتون رہتی ہے جس کا بیٹا مر گیا ہے, جوان بیٹا مر گیا ہے. اب ماں ہے ظاہر ہے, ایک جوان بیٹا ہے, اس کی ریلت ہو گئی تو بڑی پریشان ہے. تو کہتے ہیں کہ موت کا بھی کوئی علاج موجود ہے تو موت سے انسان بچ سکے. تو کس نے بتایا کہ یہاں پہ ایک طبیب ہیں جو عالم بھی ہیں, ان کے پاس ہر مرض کا دوا موجود ہے, آپ ذرا ان کے پاس جائیے, شاید آپ کی مشکل وہ آسان کر دیں, حل کر دیں. یہ بوڑھی خاتون روتی آتی کہتی کہ میں نے سنا آپ کے پاس ہر مرض اور ہر مشکل کا حل موجود ہے. کہاں, میرے پاس ہر مرض کا علاج موجود ہے. کہا ہر مرض کا, کہاں ہر مرض کا. کہا موت جیسی مرض کا بھی آپ کے پاس حل موجود, کہاں اس کا حل بھی موجود ہے. اچھا پھر آپ مہربانی کریں, میرا ایک ہی بیٹا تھا, جوان بیٹا تھا, اس کی ریلت ہو گئی, مر گیا وہ, تو چاہے آپ دعا کریں, چاہے آپ دعا کریں اس مشکل سے, اس مرض سے نجات دلائیں. تو کہا ہاں موت کا حل بھی موجود ہے, اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک تعویذ لکھنا پڑتا ہے, تو لکھیے جلدی. کہا نہیں وہ عام تعویذ نہیں ہے, اس تعویذ کے لکھنے کی ایک شرط ہے, اگر وہ شرط پوری ہوگی, اگر وہ کنڈیشن پوری ہوگی تب وہ تعویذ عمل کرے گا. اگر وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوئی, اگر وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ تعویذ مؤثر نہیں ہوگا, اثر نہیں کرے گا. کہا بتائیے جو بھی شرط ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. کہا اس تعویذ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایسے پانی سے لکھا جائے جو اس گھر سے لے کر آئیں جس گھر کے اندر کبھی بھی کسی کی موت نہ ہوئی ہو. اس گھر سے پانی لے آئیے, اس پانی سے تعویذ لکھ دوں گا اور آپ کے بیٹا موت سے نجات پا جائے گا. تو کہتے یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں ہے, میں جاتی ہوں بھی جگہ پانی لے آتی ہوں. نکلی پانی لینے کے لیے وہ خاتون, ایک دروازہ کھڑکھڑایا, گھر والوں سے کہا پانی چاہیے, انہوں نے کہا پانی جتنا مرضی لے لیجیے. کہتے ہیں آپ یہ بتائیے کیا آپ کے گھر میں کبھی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے باپ دادا جو بھی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہ پھر آپ کے گھر کا پانی مجھے نہیں چاہیے, اگلے گھر چلی جاتی. وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں سے بھی یہ جواب ملا. پوری بستی, دوسری بستی, تیسرا کریا, سب گھوم کے آ گئی اور آ کے اس عالم سے کہتی کہ مجھے ایسا پانی نہیں ملا جو اس گھر سے ہو جس میں کبھی اسرائیل نہ آیا ہو. تو کہا اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ موت کا علاج ممکن نہیں ہے. اگر میں تمہیں شروع سے کہتا تم تمہارے ذہن میں یہ بات آنی نہیں تھی، تو سمجھ نہیں آنی تھی. اب چونکہ تم نے خود جا کے تجربہ کیا ہے، گھر گھر سے جا کے دیکھا ہے، اور تمہیں اندازہ ہو گیا ہے، تمہیں یقین ہو گیا ہے. والموت امر لا بد منه. اللہ کے رسول اس نوجوان سے فرما رہے ہیں کہ موت ایسی حقیقت ہے، ایسی چیز ہے، ایسا امر ہے جس سے فرار ممکن نہیں. قرآن کی تفاسیر بڑی پڑی ہیں ان واقعات سے جو قرآنی واقعات ہیں، جس میں بڑے بڑے زورگو، بڑے بڑے طاقتور، شداد کا نام ہم سب نے سنا ہوگا نا، اس کی دولت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. شداد کے بارے میں کہ شداد کے زمانے کے نبی اس کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں شداد دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، حکمران بنا دیا تمہیں، تو تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو شداد تھوڑی دیر سوچتے اور کہتے ہیں کہ اگر جس بات کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں، تو خدا پر ایمان لانے کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ یعنی گویا میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے. تو یہ اللہ کے نبی بتاتے کہ اگر تم خدا پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں جنت میں مقام عطا کرے گا. اب شداد کہتے ہیں جنت کس چیز کا نام جنت ہے؟ تو اللہ کے نبی اس کے سامنے جنت کی کیفیت بیان کرتے کہ جنت کس طرح کی ہوگی، کس طرح کے محلات ہوں گے، کس طرح کا پانی ہوگا، کس طرح کی آب و فضا ہوگی. پورا نقشہ اللہ کے نبی نے جنت کا شداد کے سامنے بیان کر دیا ہے. اب شداد کہتے ہیں اچھا یہ جنت ہے، اٹس ناٹ بگ ڈیل، یہ جنت میں خود تعمیر کر سکتا ہوں. اس جنت کے لیے مجھے آپ کے خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. تو زہاق جو اس کا بھانجا ہے اور فارس کا حکمران ہے، زہاق کو بلایا ہے اور کہتے ہیں دیکھو بیٹا جتنی دولت تمہیں چاہیے، جتنے آرکیٹیکٹ تمہیں چاہیے، جتنے انجینئر تمہیں چاہیے، پوری میری مملکت سے جمع کر لو، اور میری مملکت میں جو سب سے اچھا ایریا ہے وہاں پر اس طرح کی جنت میرے لیے تعمیر کرو، جتنی پیسے چاہیے خزانے سے لے لو. روایت میں کہ زہاق نے لوگوں کو بھیجا اور جنت عدن کی تعبیر جو خود قرآن نے استعمال کی ہے، سعودیہ اور آج کا جو یمن ہے اس کے درمیان کا ایریا ہے عدن کا، اس جگہ کا انتخاب کیا گیا جو کلائمیٹ کے اعتبار سے، ویدر کے اعتبار سے، آب و فضا کے اعتبار سے شداد کی پوری مملکت میں سب سے بہترین ایریا تھا. جگہ کا انتخاب ہو گیا، کاریگر شروع ہو گئے. 500 سال لگے ہیں اس جنت کی تعمیر میں. اس زمانے میں عمر بھی لوگوں کی زیادہ تھی. جناب نوح کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے اور احادیث نے کہا ہے کہ 1000 سال تو صرف ان کی تبلیغ کی ایج تھی، جو تبلیغ کیا، اب ان کی پوری عمر تو بہت زیادہ تھی. 500 سال لگے ہیں اس جنت کی تعمیر میں. اچھا 500 سال کے بعد تعمیر مکمل ہوئی تو وہ جو انچارج تھا اس پروجیکٹ کا، زہاق، وہ آیا کہتا ہے کہ مامو جان وہ جنت جس کا آپ نے آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا، وہ جنت ہم نے تیار کر دیا، پائیے. تو شداد اپنے لشکر کے ساتھ اپنے شہر کو چھوڑتا ہے، اس عدن کی طرف، اس جنت کی طرف چل پڑتا ہے. جب قریب پہنچے نا اس کی ابھی، تو اچانک ایک دم سے اندھیرا چھا گیا ہے. جب اندھیرا چھٹا ہے دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان شداد کے سامنے کھڑا ہے اور گھور رہے. تو شداد کہتے ہیں کہ تم تو میرے دستے میرے فوجی میں سے نہیں لگ رہے ہو. کہتے ہیں میں تمہارے فوجی میں سے، میں کسی اور کا فوجی ہوں. وللہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے جتنے جنود ہیں، جتنے لشکر ہیں، وہ حقیقت میں خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ کے لشکریوں میں سے ایک لشکر، اللہ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی حضرت اسرائیل ہے. تو کہا یہاں کس لیے ہیں؟ دیکھیے شداد خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، لیکن اسے بھی اس بات کی خبر ہے کہ میں اسرائیل کو نو نہیں کہہ سکتا. تو تمہاری روح قبض کرنا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، بھاگنا تم سے ممکن نہیں، لیکن صرف میری ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے. ایک کا کیا درخواست ہے؟ کہ دیکھو یہ جنت کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو میں شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا، میں منتظر تھا کہ کب یہ جنت. کوئی ہم بھی کبھی کبھی اپنے خیالوں کی جنت تعمیر کرتے ہیں، پھر اس کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، تو کہا میں 500 سال تک اس کا انتظار کرتا رہا ہوں اور اب وہ تعمیر ہوئی ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, اتنا فرصت نہیں میرے پاس. نہ میں ایک مہینے کی درخواست کرتا ہوں, نہ ایک ہفتے کی درخواست کرتا ہوں, نہ ایک دن کی درخواست کرتا ہوں, نہ ایک گھنٹے کی مہلت مانگتا ہوں. مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں جاؤں اور جا کر اس جنت کو ایک نظر صرف دیکھ لوں. اللہ اکبر, ایک نظر. کہا یہ تو تم بڑی لمبی اور طویل فرصت مانگ رہے ہو. روایت میں کہ شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور ایک اتار رہا تھا اس کو دیکھ کے, کہا جہاں پہ تمہارے دونوں پاؤں ایک رکاب اور رکاب سے باہر ہے, تمہیں ابھی دوسرا پاؤں رکاب کے اندر ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ دفعہ اللہ نے حضرت اسرائیل سے سوال کیا. اسرائیل جو ملک الموت ہیں, موت کا فرشتہ ہے, یعنی جب سے آدم اور ابن آدم اس زمین پر آئے ہیں جناب اسرائیل آ کر ان کی روح کو قبض کر رہے ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب اسرائیل سے یہ سوال کیا, اسرائیل تمہاری ڈیوٹی یہی ہے, تمہارا کام یہی ہے, تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا کسی انسان کی روح نکالتے ہوئے تمہیں اس پر بڑا رحم آیا ہو, ترس آیا اس پر بڑا آیا ہو پوری اپنے اس ڈیوٹی کے دوران؟ کا پروردگار مجھے دو لوگوں پر بڑا ترس اور بڑا رحم آیا تھا جب میں ان کی جان نکال رہا تھا. کا کون سے دو لوگ؟ کا پروردگار جب آپ نے مجھے بھیجا میں جا کر شداد کی روح نکالوں اور شداد نے مجھے کہا صرف اتنی مہلت دے دو کہ جس جنت کا میں انتظار کر رہا ہوں اس کی صرف ایک نظر دیکھ لوں, اور آپ کی طرف سے اسے مہلت نہیں تھی, آپ کو اسے اجازت نہیں تھی. جب میں نے اسے نو کہا, لا کہا, نہیں کہا, تو اس کے چہرے پر جو تأثرات تھے نا, ان تأثرات کو دیکھ کر, اس محرومیت کو دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا شداد پر. دشمن خدا ہے لیکن بڑا ترس آیا. اچھا دوسری بار کب ترس آیا تمہیں؟ کہا خدایا منظر یہ ہے کہ دریا ہے اور دریا میں ایک تختہ ہے, ایک لکڑی کا تختہ ہے, اور اس تختے پر ایک ماں ہے جس نے ایک 2 مہینے کے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لپٹایا ہوا ہے. تخت دریا کے اندر اور دریا میں لہریں اٹھ رہی ہیں, موجیں اٹھ رہی ہیں, طغیانی ہے, اور آپ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسرائیل جاؤ زمین پر جاؤ اور اس تختے پر موجود ماں کی روح کو قبض کر لو, ماں کی روح کو قبض کر لو. جب میں نے دیکھا جا کے منظر وہاں پہ کہ طغیانی ہے, لہریں اٹھ رہی ہیں, نازک سا تختہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, ماں اس کی حفاظت کر رہی ہے, اگر میں نے اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا تو بچہ کیسے بچے گا؟ تو مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا, بڑا رحم آیا کہ میں اس کی ماں کی روح قبض کر رہا ہوں, اب اس کی کیفیت ہے. تو خدا نے کہا کہ اسرائیل دونوں بار تمہیں ایک ہی آدمی کے بارے میں ترس آیا ہے, وہ بچہ جس کی ماں کی روح کو قبض کرنے کا میں نے حکم دیا تھا, یہ شداد تھا, اس کو میں نے بچایا, اس کو زندگی عطا کی, اس کو قدرت عطا کی. نتیجہ کیا نکلا؟ میرے مقابلے میں ہی یہ نبی بن بیٹھا, میرے مقابلے میں یہ حکمران بن بیٹھا. تو اللہ کے نبی جس نوجوان کو جواب دے رہے ہیں, فالموت امر لا بد منہ, اس کی بنیادیں ساری قرآنی بنیادیں ہیں کہ چاہے انسان پر اچھی موت آنی ہو, سکون والی موت آنی ہو, راحت والی موت آنی ہو, اطمینان والی موت آنی ہو, چاہے موت اس کے لیے بڑی مشکل کیفیت کے ساتھ آنی ہو, لیکن موت ایسا امر ہے جسے فرار ممکن نہیں ہے, لیکن جن کے لیے موت راحت کا پیغام لے کر آتی ہے, خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے, وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں, ہر وقت. امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں حارث حمدان جن کا نام ہے. حمدان ایک قبیلہ ہے جو یمن سے تعلق رکھتا ہے. ایک تو شاید حمدان جو ایران میں ہے, لیکن حمدان جو قبیلہ ہے جو عرب میں موجود تھا، جو عراق میں موجود تھا، حقیقت میں یہ قبیلہ یمن سے تھا. اور ہمدانیوں کی صفت یہ تھی کہ ہمدانیوں کے نہ صرف مرد بلکہ عورتوں نے بھی ولایت امیر المومنین کا دفاع خلفائے جور کے سامنے کیا ہے. معاویہ کے سامنے ایک خاتون نے آ کر امیر المومنین کے فضائل بیان کیے. وہ خاتون کہاں سے تھی؟ قبیلہ بنی ہمدان سے تھی. امیر المومنین کے جتنے بھی لشکر تھا، اس لشکر کے اندر وہ لوگ جو قلب میں تھے، یعنی جسے ہم کہتے سب سے لڑاکا اور شجاع اور بہادر، وہ سب کے سب لوگ یمن سے ہوتے تھے. اس لیے کہ یمن میں جو اسلام گیا ہے، یمن میں جو دین گیا ہے، وہ امیر المومنین کے صدقے گیا ہے. یعنی اللہ کے رسول نے مبلغین مختلف علاقوں میں بھیجے ہیں، لیکن یمن میں تبلیغ کے لیے امیر المومنین کو بھیجا ہے. ایون جب اللہ کے رسول آخری حج کے لیے آئے ہیں تو امیر المومنین اس وقت موجود نہیں تھے، بلکہ یمن سے حاجیوں کو لے کر امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ آ کر مکہ میں ملحق ہوئے تھے. یعنی اہل یمن سے جو حجاج آئے تھے اور آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ آخری حج حجۃ الوداع ادا کیا تھا، وہ یمن کے لوگ تھے. اب بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل یمن اپنے زمانے کے یزیدیوں کے خلاف اس ایمان کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور حسین کا فرزند ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی شمع امیر المومنین کی کاوشوں سے روشن ہوئی تھی. تو اہل حمدان کی صفت یہ ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ جتنے بہادر تھے وہ یہ، ورنہ کوفیوں کے بارے میں تو امیر المومنین کی خطبات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں کہ جب بھی جنگ کے لیے کہا جائے، کبھی سردی کا بہانہ، کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی فصل کا بہانہ، کبھی بچوں اور اپنی خواتین کے اکیلے ہونے کے بہانہ، بہانوں پہ بہانے، لیکن اہل یمن نے کبھی بہانہ نہیں کیا. ایون اب دیکھیے کہ کربلا کے واقعے میں سید و شہدا صبح سے لے کر شام تک موعظہ کرتے رہے، واعظ کرتے رہے. سید و شہدا کے علاوہ اگر کسی صحابی نے جا کر لشکر یزید سے گفتگو کی، انہیں سمجھایا ہے کہ تم کس کے خلاف لڑ رہے ہو، تو وہ صحابی ہیں جن کا تعلق ہمدان سے ہے. تو قبیلہ بنی ہمدان کی بہادری کی ایک بڑی تاریخ ہے، اہل یمن کی بہادری کی بڑی تاریخ ہے. خود اہل یمن جب ایک یمنی جناب اویس کرنی جب ملنے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ سے، اور ماں بھی موجود ہے، ظاہر ماں ضعیف ہے، تو ماں بار بار پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو کہتے صرف ایک ہی خواہش زندگی میں، کہ میں آ جا کر اللہ کے رسول کی زیارت کر لوں. تو عید ماں کہتے اچھا بیٹا جاؤ جا کر، لیکن مجھے بھی تمہاری بھی ضرورت ہے، جاؤ اور جا کر زیارت کر لو. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے مدینے میں رات نہیں ٹھہرنی، بس جاؤ زیارت کر کے واپس آ جاؤ. اجنبی ویسے کرنی یمن کے رہنے والے گئے ہیں وہاں پہ، جب پہنچے مدینے میں اور مسجد میں پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول تو وہاں پہ ہے ہی نہیں، کہیں باہر گئے کام کے لیے، مدینے سے باہر ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تو ممکن ہے کل آئیں یا پرسوں آئیں، شام تک رکے ہیں، شام کو نکل آئے ہیں وہاں سے. جب اگلے دن اللہ کے رسول مدینے میں تشریف لائے ہیں تو مدینے کی گلیوں کو بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں، حیرانی سے دیکھ رہے ہیں. اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کل جب میں مدینہ میں موجود نہیں تھا تو کیا یہاں پہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ کہتے ہیں یار رسول کچھ بھی نہیں، وہ معمول کے حالات تھے سارے، کوئی بڑا واقعہ تو رونما نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو. کہا پھر بھی سوچو. کہاں یا رسول اللہ، کل ایک مسافر، ایک اجنبی مدینہ میں آیا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے، غریب لگ رہا تھا، اور سفر کی تھکاوٹ اور سفر کی دھول اس کے جسم پر موجود تھی، اور شام تک وہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتا رہا، لیکن شام کو اٹھا مسجد سے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول کو میرا سلام کہہ دیجئے گا. اللہ کس نے کیا فرمایا؟ کہ وہ اویس کرنی تھا جس کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو کو مدینے کی گلیوں میں ہمارے لیے تحفے، گفٹ اور سوغات کے طور پر چھوڑ کے گیا ہے. اہل یمن بڑے بافضیلت لوگ ہیں. تو امیر المومنین کے ایک صحابی ہیں حارث حمدان، ہمدان قبیلہ جو یمن سے ہے. امیر المومنین کو جب بھی ٹائم ملتا ہے, فرصت ملتی ہے, تو دو اصحاب کے ساتھ امیر المومنین اپنا ٹائم گزارتے ہیں جب خلیفہ ہیں. ایک جناب میسم تمار کے ساتھ بڑی خصوصی شفقت ہے, خصوصی محبت ہے. ان کا چھوٹا سا کھوکھا تھا کھجور کا, چھوٹی سی دکان تھی, وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے ہیں تو جناب میسم تمار کہتے ہیں, مولا آپ یہاں پہ بیٹھیے, خلیفہ ہیں علی حکمران ہیں, آپ بیٹھیے, میں تھوڑا سا کام نپٹا کے آتا ہوں, اور اگر کوئی آ جائے یہاں پہ گاہک تو آپ نے اسے یہ کھجور وغیرہ توڑ کے دے دینی ہے. تو بیٹھے ہیں, اس طرح کا یہودی آیا ہے اور اگر کھجور خریدی ہے, پیسے دے کے چلا گیا ہے, امیر نے پیسے رکھ لیے. جب جناب میسم واپس آئے ہیں اور دیکھا ہے کہ امیر کا مولا کچھ آپ نے فروخت کیے, کہتے ہیں کھجور اور یہ اس کے پیسے ہیں, سر اس میں پیسے سونے چاندی کے تھے, درہم دینار ہوتے تھے, تو اس وقت نقلی فیک بھی درہم. تو کہا مولا وہ تو آپ کو لوٹ کے چلا گیا ہے, آپ سے کھجور لے کے چلا گیا ہے, اس کے بدلے میں آپ کو نقلی پیسے دے کے چلا گیا ہے, جیلی نوٹ دے کر چلا گیا, جیلی درہم دینار. تو مولا فرماتا ہے کہ علی سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا, ممکن نہیں ہے. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے, اسی طرح وہی صاحب آ گئے اور چلا رہے ہیں کہ بھئی یہ کھجور اپنی واپس رکھو. کہا کیوں؟ کہا کھجور اس لیے انسان لیتے, کھجور میٹھی ہوتی ہے, کھجور کی خاصیت یہ کھجور میٹھی ہوتی ہے. میں کھجور لے کر گیا ہوں اور پہلا کھجور کا دانہ میں نے اپنے منہ میں رکھا ہے تو ایسے ہے جیسے میں نے زہر اپنے منہ میں رکھ لیا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ کھجور کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا, بلکہ تو نے علی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی, اس لیے اللہ نے تمہاری زبان سے حلاوت اور شیرینی کو چھین لیا ہے. تو امیر المومنین جب ٹائم فرصت ملتی ہے, جب بھی ٹائم ملتا ہے, تو امیر المومنین جناب میسم تمار کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, یا جب کبھی ٹائم ملتا ہے تو حارث حمدان کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ دیکھا ہے کہ عراق کی گرمی, جو مومنین تشریف لے کر گئے ہیں, گرمی میں سب کو معلوم ہے کہ واقعی آگ, سورج جو آگ برسا رہا ہوتا ہے, عظیمستان کی وہ گرمی جو ہے وہ, اور امیر المومنین کوفہ سے باہر کام کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اچانک ایک آدمی کبھی اٹھتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی اپنے پاؤں کے نیچے اپنی آبا رکھتا ہے, لیکن چلتا آ رہا ہے امیر المومنین کی طرف. تو ظاہر اتنی گرمی میں جب ایک پرندہ بھی گھر سے باہر نہ نکلتا ہو تو وہ انسان رہے گا جس کو بڑی کوئی مشکل ہو, بڑی مجبوری ہو. جب مولا کے پاس پہنچا ہے حارث حمدان ہے, تو مولا فرماتے ہیں کہ بھائی اس گرمی میں تم یہاں پہ آئے ہو, کیا مشکل تھی تمہاری؟ یعنی کوئی مشکل ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے جس کو حل کروانا ہے؟ کہتے ہیں مولا میری کوئی حاجت نہیں ہے, میری کوئی مشکل نہیں ہے, میں یہاں پر آیا ہوں صرف آپ کی زیارت کرنے کے لیے. یہ زیارت علی کی, یہ زیارت ائمہ کی, کہ مولا کوئی اور مقصد نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جب ایک پرندہ بھی اپنے گھونسلے سے نکلنے کی جرأت نہیں کر سکتا, میں اپنے گھر سے نکلا ہوں صرف آپ کی زیارت کے لیے. یہ آداب زیارت ہمیں سکھا رہے ہیں عزیزو. زیارت کا فصل ہے, زیارت کا موسم ہے, مزارین جا رہے ہیں. یہ جو عاشقان حسین ہیں, جو عاشقان علی ہیں, جو عاشقان اہل البیت ہیں, ان سے آداب زیارت سیکھیے. ہم جب مولا کے پاس زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے ہمارے پاس مسائل کی, کہ فوری طور پہ پہنچیں اور سب سے پہلے اپنی حاجات کو بیان کر دیں کہ مولا یہ گٹھیاں ہم اٹھا کے لائیں جو کربلا کے ظاہر ہیں. کتنی بار سرزمین کربلا پر گھوڑے دوڑائے گئے, ہل چلائے گئے, بلڈوزر چلائے گئے. جب کسی بھی اعتبار سے زائرین کا سلسلہ رکا تو اموی دور میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اب جو زیارت پر آئے گا اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا. تاوان کیا ہوگا؟ اپنا دایاں ہاتھ, اپنا سیدھا ہاتھ پہلے کٹوانا پڑے گا, تب جا کر کربلا کی باؤنڈری اور کربلا کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. اس ٹائم دیوار رہتی شاید گرد گرد, اب چاروں طرف وہ ہرکارے کھڑے ہو گئے, چاروں طرف کارندے کھڑے ہو گئے, فوجی کھڑے ہو گئے, سپاہی کھڑے ہو گئے. اب جو ظاہر آتے اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں, اور رپورٹ دی کہ اس سال تو بہت زیادہ ظاہر تھے, ظاہرین تھے. جب اگلا سال آیا تو کہا دوبارہ وہی پابندی لگا دی جائے, اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب دوبارہ اسی طریقے سے یہ سپاہی کھڑے ہیں, یہ فوجی کھڑے ہیں. ایک مومنہ آئی ہے, اور مومنہ نے اپنی عبا سے، اپنے برکے سے اپنا لیفٹ ہینڈ، اپنا الٹا ہاتھ باہر نکالا ہے۔ تو اس پہ کہتے کہ نہیں، یہ الٹا ہاتھ نہیں، بائیں ہاتھ نہیں، دائیں ہاتھ ہمیں کاٹنے کا حکم ہے۔ کہ پچھلے سال میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے آئی تھی اور اپنا سیدھا ہاتھ میں نے مولا کی راہ میں قربان کیا تھا۔ یہ زیارت ہے عزیزو، یہ زیارت آپ کو یہاں بیٹھے بھی نصیب ہو سکتی ہے اگر آپ کے دل میں وہ عشق حسین ہے کہ آپ اپنا سب کچھ حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اپنی جان عزیز ہے، اپنا مال عزیز ہے، اپنے بچے عزیز ہیں، ان سب کو بچا کر رکھنا اور پھر زیارت کے لیے جانا ہے، نہیں۔ تیار سے کہتا کہ مولا، اتنی گرمی میں میں صرف اور صرف آپ کی زیارت کے اشتیاق میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ تو مولا فرماتا ہے کہ اچھا، اگر یہ تمہارا مدعا ہے، یہ تمہارا مقصد ہے، یہ تمہارا گول ہے، تو سنو حارث حمدان، میں یمت یرونی، جو آدمی مرے گا، مرنے کے بعد سب سے پہلا منظر وہ دیکھے گا وہ میری زیارت ہے۔ پہلی چیز جو دیکھے گا انسان، جب حارث حمدان نے یہ سنا تو کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مولا، اگر موت کے بعد سب سے پہلی چیز آپ کا دیدار نصیب ہونا ہے، اللہ کی قسم، ایک لہجے کے لیے بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے جی نہیں کرتا۔ موت بس۔ عزیزو، اللہ کے نبی اس جملے کے ذریعے سے ہمیں موت کے لیے آمادگی اور تیار ہونے کا بھی حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ موت ہی حقیقت میں وہ منزل کمال ہے جس کے ذریعے سے انسان تکامل کی آخری سرحدوں تک پہنچتا ہے۔ اگر انسان موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا، بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کہ ہر ذی نفس یا ذی روح موت کا ذائقہ چکھے گا، فیوچر یا مستقبل کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، اور یہ بھی کہا کہ کچھ زیرو موت کا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر زیرو، ہر نفس اس وقت موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے موت وہ ذائقہ بڑا تلخ ہے، کچھ لوگوں کے لیے وہ موت کا ذائقہ بڑا شیرین ہے۔ کس کے لیے شیرین ہے؟ جو انسان موت کی حقیقت کو سمجھ چکا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں زندگی کا تصور یہ ہے کہ اگر ایک انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری زندگی کی علامات ہیں۔ اہل بیت کے نزدیک ان میں سے کوئی بھی انسانی زندگی کی علامت نہیں ہے، یہ سب کے سب حیوانی زندگی کی علامات ہیں۔ حیوان بھی ایک یہی کرتا ہے نا، کھاتا ہے، پیتا ہے، جب تھک جاتا ہے آرام کرتا ہے، جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ جسے ہم زندگی کی علامات قرار دے رہے ہیں یا انسانی زندگی کی علامات قرار دے رہے ہیں، وہ حقیقت میں حیوانی زندگی کی علامات ہیں اہل بیت کے نزدیک۔ اس لیے میرے مولانا نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چل رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ لاشیں ہیں۔ ہمیں چلتے پھرتے انسان نظر آتے کہ زندہ ہے، لیکن اہل بیت کی نظر میں ایک زندگی کا معیار جو سید الشہداء نے میدان کربلا میں بتایا، کیا فرمایا؟ الموت اولا من رکوب العار، اگر انسان ذلت برداشت کر لے تو ایسی زندگی موت سے بدتر ہے، یہ ایسی زندگی سے موت ہزارہ درجہ بہتر ہے۔ تو بس جو ذلت کی زندگی ہے، جو ہیومیلیشن کی زندگی ہے، وہ اہل بیت کی نظر میں زندگی نہیں ہے۔ انسان اپنے زمانے کے یزیدیوں کے ساتھ کمپرومائز کرتا رہے، طاغوت کے سامنے سر جھکاتا رہے، باطل کے سامنے سر جھکاتا رہے، شیطان کے سامنے سر جھکاتا رہے، یزید کے سامنے سر جھکاتا رہے، اور اس بات پر خوش ہو کہ میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اہل بیت کی نظر میں یہ زندگی نہیں ہے، یہ وہ زندگی ہے جو موت سے بدتر زندگی ہے۔ کربلا کس کا نام ہے؟ کربلا حقیقت میں حقیقی زندگی عطا کرنے کا نام ہے۔ مسجد سید و شہداء ہے، اسی لیے ایک انسان حیوانی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی کے راستے پر گامزن ہو. اگر انسان اسی حیوانی زندگی کے بکھیڑے میں پھنسا ہوا ہے تو پھر کربلا سے اس نے کچھ نہیں سیکھا. کل انشاءاللہ اس حدیث کی مزید تفسیر. اس لیے میدان کربلا میں وہی لوگ آئے تھے، سید و شہداء کے ساتھ وہی لوگ آئے تھے جنہوں نے زندگی کے راز اور حکمت کو سمجھ لیا تھا، جنہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ موت حقیقت میں اس زندگی کی طرف جانے کا دروازہ ہے جو زندگی دائمی زندگی ہے، جو زندگی ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس زندگی میں سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے. اس لیے کیا ملتا ہے کہ اصحاب حسین ایک دوسرے کے ساتھ مزاح فرما رہے تھے. ایک آدمی جو فنا ہو رہا ہو، جو نابود ہو رہا ہو، وہ کوئی مزاح کرتا ہے؟ جس کو جان کے لالے پڑے وہ تو گھبرایا ہوتا ہے نا. اصحاب حسین شب عاشور ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، اس لیے کہ زندگی کے راز کو پا چکے ہیں، موت کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کی سب سوغات، اور بالخصوص عزیزو وہ موت جو شہادت کی موت ہو، کتنا اعزاز اللہ نے عطا کیا ہے. فرمایا شہید کہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ہماری خواہش اور دور تمنا ہونی چاہیے، خدا ہم سب کو شہادت کی موت عطا کرے، چونکہ حقیقت میں شہادت کی موت ہی حقیقی زندگی کا راستہ ہے. اللہ نے جنت میں ایک دروازہ قرار دیا جو مخصوص ہے شہداء کے ساتھ، جس میں سے شہید گزریں گے. اللہ نے شہداء کو وہ مقام اور فضیلت عطا کیا کہ قیامت کے دن جب ہر انسان مشکل میں ہوگا تو اللہ شہداء کو یہ اعزاز عطا کرے گا کہ شہداء کو یہ اتھارٹی ہوگی، اذن ہوگا کہ جس کو ان کا دل چاہے اس کی شفاعت کر دیں. جو شفاء روز محشر ہیں، جن کو اللہ نے قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا کیا ہے، ان میں سے ایک گروپ شہداء کا ہے. یہ پھر وہ جو راہ شہداء پر چل رہے ہوں، دو ہی کام ہمارے ہیں نا. یہ ہم نے سید و شہداء کی طرح راہ شہادت پر چلنا ہے، یا حسین کی بہن زینب کبریٰ اور حسین کے جانشین اور وارث سید الساجدین زین العابدین کی طرح شہداء کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. شہید ہونا بڑا اعزاز ہے، اور شہداء کے پیغام کی بقا اس سے بڑا اعزاز ہے. اگر شہید ایک ملت کو زندگی عطا کرتا ہے، ایک قوم کو زندگی عطا کرتا ہے، تو شہداء کا پیغام آگے پہنچانے والے اس شہداء کو زندگی، اس شہید کو زندگی عطا کرتے ہیں. انسانیت کو زندگی حسینیت نے عطا کی ہے، اور حسینیت کو زندگی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عطا کی ہے. بڑا عجیب رشتہ ہے عزیزو. ثانیہ زہرہ کے مصائب کے ایام سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ ابتلاؤں کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ، اس لیے ریکمینڈڈ ہے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں صدقہ نکالیں تاکہ بلائیں دور ہوں. یہ بی بی کہ جب شادی ہوئی ہے تو کوئی شرط نہیں رکھی، صرف ایک شرط رکھی نا، جب آپ آئے ہیں زینب میری نور نظر، عبداللہ کو میں جانتا ہوں، عبداللہ کی میں نے خود پرورش کی ہے، عبداللہ آپ کے رشتے کے لیے آئے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ تو بی بی نے صرف ایک شرط رکھی کہ بابا عبداللہ سے صرف ایک وعدہ لے لیجئے، اگر کبھی حسین مدینے سے جانے لگے تو عبداللہ زینب کو ساتھ جانے کی اجازت لازمی طور پہ دے دے. اس لیے کہ زینب کو معلوم ہے نا، جس طرح نبی کی حدیث ہے کہ نبی جب تشریف لائیں ایک دفعہ بی بی کے گھر میں، جب فاطمہ کے گھر میں، تو بی بی رو رہی ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہا بابا یہ بیٹا جو میرے پیٹ میں ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے. کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ کہتا امی انا عطشان, اے میری ماں میں پیاسا ہوں, اور جب میرے مولا حسین پیدا ہوئے ہیں تو رات کو کئی بار اٹھ کے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اٹھ کے دیکھتی ہے کہ حسین پانی تو نہیں مانگ رہا, اور جب بی بی کا وقت آخر آیا ہے اور زینب کے پاس بلایا ہے, کہا زینب میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں, میرے حسین کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو حسین کبھی پانی مانگے اور حسین کو پانی دینے والا کوئی نہ ہو. اس لیے زینب قدم قدم پہ اپنے بھائی کے ساتھ رہی ہے اور بھائی کو بھی کتنا پیار ہے عزیزو. روایت یہ بیان کرتی ہے جب بی بی کی شادی ہو گئی ہے میرے مولا ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے, دیکھے بی بی اپنے کمرے میں محو استراحت ہے اور سورج کی کرنیں سورج کی شعائیں بی بی کے چہرے پر پڑ رہی ہے, میرے مولا اپنی ابا کا دامن پھیلا کر کتنی دیر تک سورج کے ساتھ میں کھڑے رہے کہ زینب کے چہرے پر سورج کی شعائیں نہ پڑے. اے میرے مولا, اے میری شہزادی زینب, اب وہی میدان کربلا جب عصر عاشور جناب حسین کے لاشے پر گھوڑے چلے ہیں اور تبرکات کو لوٹنا شروع کیا ہے, کھولی آگے بڑھا بی بی نے اپنی ابا کے اپنی چادر کے سر پر ہاتھ ڈالا, سر پر ہاتھ رکھا چادر کو, اب کھولی نے وہ وار کیا, زینب کا ہاتھ چادر سے چھوٹ گیا, وہ حجاب آ گئی زینبی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
سلامِ کعبے دل حسین جان, سلامِ شام ما فل حسین جان, حسین جان حسین جان حسین جان, حسین جان حسین جانم حسین جانم, سلام ای باب رحمت باب جنت, سلام ای باب رحمت باب جنت, سلام ای رهبر والا حسین جانم, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای میوه قلب پیامبر, سلام ای زاده زهرا حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
همیشه بلبم نام تو باشم, همیشه بلبم نام تو باشم, همی گویم که ای مولا حسین جانم, غمت را از دل و جان میپذیرم, غمت را از دل و جان میپذیرم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
سلام کعبه دل ها حسین جان, سلام کعبه دل ها حسین جان, سلام شمع من فلها حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
سلام ای باب رحمت باب
جانم حسین، جانم حسین، جانم
همیشه بلبم نام تو باشد، همیشه بلبم نام تو باشد، همی گویم که ای مولا حسین جانم، قامت را از دل و جان می‌پذیرم، قامت را از دل و جان می‌پذیرم، کنم برپا از یاد حسین جانم،
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.